بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود با مقام احمدیہ بلڈنگ لاہور، 3 مئی 1908 بروز اتوار، با مقام لاہور، پر مکان ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب. ایک دہریہ سے ملاقات کے دوران حضور نے فرمایا، طبائع میں اختلاف ہوتا ہے، بعض طبائع میں ایسی استعداد ہوتی ہے کہ وہ حق کے قبول کرنے میں جلدی کرتی ہیں، اور بعض ایسی بھی ہوتی ہیں کہ حق ان کی سمجھ میں تو آ جاتا ہے مگر دیر بعد. بعض ایسی بھی ہیں کہ ان میں قبول حق کی استعداد دبتے دبتے ایک وقت بالکل زائل ہی ہو جاتی ہے. خدا تعالیٰ جس کا وجود مخفی در مخفی اور نہاں در نہاں ہے، ہم نے اس کو ایسا نہیں مانا کہ وہ ایک ہیولہ ہے. حقیقی جوش اور دلی تڑپ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کو پہچانے. اس کے لیے تمام گزشتہ قصص اور واقعات پر نظر ڈال کر غور کرنا اس وقت مفید ہو سکتا ہے. تاریخ ایسے انسان کے واسطے رہبری کر سکتی ہے. تاریخ اور تمام واقعات سلف بجوز اس کے اور کوئی راہ نہیں بتاتے کہ خدا کو خدا کیا جائے بعد قدرت تصرفات سے، جو کہ وہ بذریعہ اپنے علامات وہی اور مکالمات دنیا بظاہر کرتا ہے پہچان سکتے ہیں. اس طرح سے بڑھ کر اور کوئی یقینی راہ خدا تعالیٰ کی شناخت کے ہرگز نہیں ہے. جن لوگوں کو وہ خاص کر لیتا ہے اور حصہ معرفت ان کو عطا کرتا ہے، ان پر وہ مکالمہ مخاطبہ کا فیضان جاری کرتا ہے. مشتاق کی تسلی اور تسکین کے لیے دیدار یا گفتار دو ہی چیزیں ہیں. جہاں دیدار نہیں ہو سکتا، وہاں گفتار دیدار کی جا بجا اور قائم مقام ہو جاتی ہے. ایک مادرزاد نابینا گفتار ہی کے ذریعے سے شناسائی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ چونکہ غیر موجود ہے اور اس کی ذات ایسی نہیں کہ اس کی رویت اور دیدار جسمانی چیزوں کی طرح ہو سکے، اس واسطے اس نے اپنی گفتار، جس کو پالواز دیگر الہام وہی مکالمات کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، دیدار کے قائم مقام رکھتی ہے. کم ہیں جن کو دیدار ہوتا ہو، اکثر گفتار ہی کے ذریعے تسلی پاتے اور تبانیت حاصل کرتے ہیں. یہ جگہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھلا یہ کیوں کر معلوم ہو کہ وہ گفتار جو انسان سنتا ہے واقعی خدا کا کلام ہے، کسی اور کا نہیں. تو اس کے لیے یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے کلام کے ساتھ خدائی طاقت، جبروت اور عظمت ہوتی ہے. جس طرح تم لوگ ایک معمولی انسان اور بادشاہ کے کلام میں فرق کر سکتے ہو، اسی طرح اس حاکم الحاکمین کے کلام میں بھی شوکت و سطوت سلطانی ہوتی ہے، جسے شناخت ہو سکتی ہے کہ واقعی یہ کلام بجز خدا عزوجل اور کسی کا نہیں ہے. دوسرا بھاری نشان اس شناخت اور تمیز کا یہ ہوتا ہے کہ جس انسان سے خدا تعالیٰ کلام کرتا ہے وہ خالی نہیں ہوتا، بلکہ اس میں بھی خدائی شان جلوہ گر ہوتی ہے، اور وہ بھی ایک گناہ خدائی صفات کا مظہر اور جلوہ گاہ ہوتا ہے. اس میں وہ لوازم پائے جاتے ہیں، اس میں خاص امتیاز ہوتا ہے، علوم غیبی جو سفلی خیالات کے انسانوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتے، وہ ان کو عطا کیے جاتے ہیں. اس کی ان دعائیں قبول کر کے اس کو اطلاع دی جاتی ہے، اور اس کے کاروبار میں خاص نصرت اور مدد کی جاتی ہے. اور جس طرح خدا سب پر غالب ہے اور اس کو کوئی جیت نہیں سکتا، اسی طرح انجام کار وہ بھی غالب اور ہر طرح سے مظفر و منصور اور کامیاب و با مراد ہو جاتے ہیں. غرض یہ نشان ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے عقل مند انسان کو ضرورت ماننا ہی پڑتا ہے کہ خدا بھی ضرور ہے. ہمیں ایسے لوگوں سے بھی گفتگو اور ملاقات کا اتفاق ہوا ہے جو مصنوعات سے سانے کو پہچاننے اور شناخت کرنے کی رائے اختیار کرتے ہیں، اور اس طریق کو ہم نے بھی آزمایا ہے، مگر یاد رکھو کہ یہ راہ ٹھیک نہیں، ادھوری ہے. اس طرح سے انسان کو حقیقی معرفت اور یقین کامل جو انسان کی عملی حال پر اثر ڈال سکے ہرگز ممکن نہیں. زیادہ سے زیادہ بس یہی ہوتا ہے کہ خدا ہونا چاہیے، مگر ہے اور ہونا چاہیے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اس بیان سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ معرفت بھی وہی فائدہ بخش ہو سکتی ہے جیسے انسان میں ایک تبدیلی بھی پیدا ہو. ایک شخص جو بینائی اور قوت رویت کا دعویٰ کرے، مگر اس کے دعوے کے ساتھ کوئی عملی ثبوت نہ ہو اور وہ کھڑا ہوتے ہی دیواروں سے ٹکریں کھائے، کیا اس کا دعویٰ قابل پذیرائی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. کار احمد سنت کمال ہی ہے، نیم ملا نیم خطرہ ایمان اور نیم حکیم خطرہ جان مشہور مقولے ہیں. پس کامل معرفت کی تلاش کرنا شرط ہے، اور وہ اس راہ سے میسر آ سکتی ہے جو راہ انبیاء دنیا میں لائے. ایک دہریہ تو وہ ہے جو سانے کے وجود کا منکر ہے، اور یہ گروہ قدیم سے ہے، مگر میں کہتا ہوں فرض کر لو کہ دنیا میں کیا ہے ایک بھی ایسا متنفس نہیں، تو بھی ہر وہ جس کو کامل معرفت نہیں وہ بھی تو دہریہ ہے. جب تک کامل معرفت نہ ہو تو تک کچھ نہیں. جس طرح ایک دانہ بھوک کو اور ایک قطرہ پیاس کو نہیں مٹا سکتے، اسی طرح خشک ایمان جس کے ساتھ کمال معرفت اور اپنے تمام لوازم کے ساتھ نجات نہیں دلا سکتا، جس طرح وہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا جس کو بھوک کے وقت کھانا اور پیاس کے وقت پانی دیکھنا تک بھی نصیب نہیں ہوا، اسی طرح وہ بھی ہلاک ہو جائے گا جس نے بھوک کے وقت ایک دانہ دیکھ لیا یا کھا لیا اور ایک قطرہ شدید پیاس کے وقت دیکھ لیا یا پانی بھی پی لیا ہو. بس بہن ہی اسی طرح سے معرفت کامل ہی موجب نجات ہو سکتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ان محسوسات میں بھی کامل اور معرفت ہی کا اثر ہوتا ہے کہ انسان کے پاس خاص شیر یا بھیڑیا آ جاوے، مگر جب تک وہ شیر کو شیر اور بھیڑیے کو بھیڑیا بمائے ان کے تمام لوازم اور خواص کے یقین نکل لیتا، ان سے کوئی خوف نہیں کرتا. ایک زہریلے سانپ کو جو انسان ایک چوہا یقین کرتا ہوگا وہ اس سے ہرگز گریز اور پرہیز نہ کرے گا، مگر اس علم کے ساتھ ہی کہ یہ ایک زہریلا سانپ ہے اور اس کا کاٹنا گویا پیغام اجل ہے، وہ اس سے خوف کرے گا اور مانا الگ ہو جاوے گا. دیکھو نفس امارہ انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے اور خون کی طرح انسان کے ہر رگ و ریشہ میں ہے، رگ و ریشہ میں اور ذرہ ذرہ میں داخل ہے. عیسائیوں نے ایک سہل اور آسان راہ نکالی، ایک شخص کو سولی پر چڑھا دیا. اب قیامت تک عیسائی نسل کا ہر فرد جو چاہے کرے اسے کوئی سوال ہی نہیں ہوگا، کون مسیح ان کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو چکا ہے. نادان نہیں سمجھتے کہ زید کے تو سر درد ہے، بکر نے اٹھ کر اپنے سر پر پتھر مار لیا، بھلا زید کو اس سے کیا فائدہ. میں یقیناً کہتا ہوں کہ ایک بیمار کو مرغی یخنی جس قدر فائدہ پہنچا سکتی ہے، ان کا کفارہ اور خون مسیح اس قدر بھی مفید نہیں ہے. ان کے پادری جو دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں خود ان کے اپنے حالات نہایت ہی خطرناک ہیں. کفارے کے عقیدے نے ان کو بہت دریر کر دیا ہے، گناہ ایک خطرناک زہر ہے. مگر جو شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ خون مسیح کافی ہے اور کفارے پر ایمان لانا تمام گناہوں کے واسطے کفارہ ہو جاتا ہے، وہ گناہ کے زہر کو زہر یقین کرے تو کیسے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پادری زنا کے جرم میں پکڑا گیا. عدالت میں جب اسے سوال ہوا تو اس نے بڑی دلیری اور جرات سے کہا کہ کیا مسیح کا خون میرے واسطے کافی نہیں ہو چکا ہے. غرض ان کا کفارہ ہی تمام بدیوں کی جڑ ہے. ہمارے نزدیک کوشش کر کے انسان جب تک ایک پاک تبدیلی کی طرف نہیں جھکتا اس وقت تک کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا. نفس امارہ کا مغلوب کرنا بہت بھاری مجاہدہ ہے. اسی نفس امارہ ہی کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے انسان حق اللہ کو ادا کر سکتا ہے اور نہ حق العباد سے. سبق فرمایا شریعت نے دو ہی حصے رکھے ہیں، ایک حق اللہ اور دوسرا حق العباد. حق اللہ کیا ہے؟ یہی کہ اس کی عبادت کرنا اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا اور ذکر اللہ میں لگے رہنا، اس کے عوامر کی تعمیل اور نواہی سے اجتناب کرنا، اس کے محرمات سے بچتے رہنا. حق العباد کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی پر ظلم نہ کرنا اور کسی کے حقوق میں دست اندازی نہ کرنا، جہاں اس کا حق نہیں ہے جھوٹی گواہی نہ دینا وغیرہ. اب یہ دونوں امر ایسے مشکل ہیں کہ تمام گناہ، جرائم، معاصی اور دوسری طرف تمام نیکیوں کے اصول اسی میں آ گئے ہیں. کہنے کو تو ہر ایک کہہ لیتا ہے کہ میں اپنی قوت سے گناہ سے بچ سکتا ہوں، مگر انسان فطرت سے الگ ہرگز نہیں ہو سکتا. فطرت انسانی کسی کپڑے کا دامن تو ہے نہیں کہ پلید ہوا تو کاٹ کر الگ کر دیا جا سکے. فطرت روح کا پیدائشی جزو ہے، پر جبکہ انسانی فطرت میں ہی یہی رکھا گیا ہے کہ انسان انہی امور سے خائف ہوتا اور پرہیز کرتا ہے جن کو وہ اپنی ہلاکت کا باعث اور مضر یقین کرتا ہے. کسی نے کوئی نہ دیکھا ہوگا کہ سٹرکنیا کو باوجود سٹرکنیا تسلیم کرنے کے دانستہ استعمال کرے، یا سانپ کو سانپ یقین کرتے ہوئے ہاتھ میں پکڑ لے، یا ایک تاؤن زدہ گاؤں میں جام موتا موتی کا بازار گرم ہے خامخا جاگ اسے. اس اجتناب اور پرہیز کی وجہ کیا ہے؟ یہ کہ ان باتوں کو وہ مولک یقین کرتا ہے. بس انسان معاصی اور جرائم کی مرض سے تب ہی نجات پا سکتا ہے کہ اسے چور اور سانپ وغیرہ سے بڑھ کر ان کے مضر اور نقصان دہ ہونے کا یقین ہو، اور خدا کا جلال اور اس کی عظمت اور جبروت ہر وقت اس کے مد نظر ہو. انسان اپنی حرص و خواہش اور دلی آرزوؤں کو بھی ترک کر سکتا ہے. مثلاً ایک ذیابیطس کا بیمار جس کو ڈاکٹر کہہ دے کہ شیرینی کا استعمال بالکل ترک کر دے، پھر اپنی جان کے خاطر میٹھے کو چھوتا بھی نہیں. بس یہی حال روحانی سوبھا اور خواہشات نفسانی کا ہے. اگر خدا تعالیٰ کی عظمت اور اس کا جلال سچے دور سے اس کے دل میں گھر کر چکا ہو تو پھر اس کے نافرمانی کو آگ کے کھانے سے اور موت سے بھی بدتر محسوس کرے گا. انسان کو جس قدر خدا تعالیٰ کی اقتدار اور سطوت کا علم ہوگا اور جس قدر یقین ہوگا کہ اس کے نافرمانی کرنے کی سخت سزا ہے، اسی قدر گناہ اور نافرمانی اور حکم عدولی سے اجتناب کرے گا. دیکھو بعض لوگ موت سے پہلے ہی مر رہے ہیں. یہ اخیار، ابطال اور اختاب کیا ہوتے ہیں اور ان میں کیا چیز زائد آ جاتی ہے؟ وہ یہی یقین ہوتا ہے. یقینی اور قطعی علم ضرورتاً اور فطرتاً انسان کو ایک امر کے واسطے مجبور کر دیتا ہے. خدا تعالیٰ کی نسبت زن کے فائد نہیں کر سکتا، صبح مفید نہیں ہو سکتا. اگر صرف یقینی اثر صرف یقینی میں رکھا گیا ہے، خدا تعالیٰ کی صفات کا یقینی علم ایک ہیبت ناک بجلی سے بھی زیادہ اثر رکھتا ہے، اسی کے اثر گردن جھکا دیتے ہیں. بس یاد رکھو کہ جس قدر کسی کا یقین بڑا ہوا ہوگا، اسی قدر وہ گناہ سے اجتناب کرتا ہوگا. بظاہر نظر تو گناہ سے بچنے والے اور اس قسم کا دعویٰ کرنے والے بہت ہوں گے، مگر ان کی مثال وہی ہے جس نے ایک پھوڑا جو کہ پیپ سے خوب بھر گیا ہو، ظاہری جانب سے چمک اٹھتا ہے اور باقی سا جسم سے بھی انسان کی چمک دمک اور روشنی بڑی ہوئی نظر آتی ہے، مگر اندر اس کے پیپ اور گندا مواد بھرے ہوتے ہیں. گناہ سے بچنے کے آثار بھی تو ساتھ ہوں، روشنی دھوپ اور گرمی اس بات کا شاہد ہے کہ آفتاب نکلا ہوا ہے، مگر جو شخص کے رات کے وقت کہتا ہے کہ آفتاب چڑھا ہوا ہے، حالانکہ آفتاب کے آثار نہیں، اب بتاؤ کہ کوئی اس کے بات کو باور کرے گا؟ ہرگز نہیں. بس یہی حال ان لوگوں کا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ اس ایمان کے آثار یعنی گناہ سے بکلی نفرت اور پھر اس کے آثار کو خدا تعالیٰ کے فیوز و برکات اور تائیدات اور سچی پاکیزگی تقویٰ اور طہارت ان میں محفوظ ہوتے ہیں. یہ بات کہ انسان خدا تعالیٰ کی رضا کے خلاف کاموں سے بالکل دستکش ہو جائے اور گناہ اور خدا تعالیٰ کی نافرمانی اسے آگ کھانے سے بھی بدتر نظر آوے اور خدا تعالیٰ کے مقابلہ میں کسی دنیاوی جاہ و جلال کا روب داب اس پر اثر نہ کرے، بلکہ یہ ماسو اللہ کو بجوز ارادہ الہی کسی کے نفع اور ضرر پہنچانے میں ایک مرے ہوئے کیڑے کی طرح سمجھے اور ایسا ہو جاوے کہ اس کا سکون اور اس کی حرکت اور اس کے تمام افعال خدا تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہو جاوے اور یہ اپنے آپ سے فنا ہو کر خدا میں فنا ہو جاوے اور یہ اپنے آپ سے فنا ہو کر خدا میں محو ہو جاوے. یہ تمام امور انسانی طاقت سے بالا تر ہیں، انسان کی اپنی طاقت نہیں کہ ان سب فضائل کو حاصل کر سکے اور تمام رضائل سے بکلی پاک ہو سکے. تو اس غرض کے واسطے اللہ تعالیٰ کا یہ ہمیشہ سے قاعدہ ہے کہ وہ دنیا میں ایک انسان کو معمور کر کے بھیجتا ہے اور اپنی عجائبات قدرت اس کے ہاتھ پر ظاہر کرتا ہے، اس کی دعائیں قبول کر کے اس کو اطلاع دیتا ہے، اس پر مکالمہ مخاطبہ کا فیضان جاری کرتا ہے اور اس کے ہاتھ پر ایسے ایسے خارق عادت معجزات اور غیبی امور ظاہر کرتا ہے جن سے سفلی خیالات کے انسان عاجز ہوتے ہیں، اور ایسے چمکتے ہوئے اور ہیبت ناک امور اس کی تائید میں ظاہر کرتا ہے کہ لوگوں کے دل نور عرفان اور لذت یقین سے پر ہو کر گویا خدا کو دیکھ لیتے ہیں. اور اس طرح سے خدا تعالیٰ کی عظمت اور جبروت ستوت اور حیبت کے نظارہ کرنے سے ان کے دلوں میں سے غیر اللہ اور تمام گندی اور نفسانی خواہشات جو گناہ کا مبدا ہوتی ہیں جل جاتی ہیں اور خدا تعالیٰ کا جلال اور کبریائی ان کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے. غرض اس طرح سے وہ ایک جماعت پاک دل انسانوں کے تیار کر دیتا ہے. گناہ سوز حالت جب ہی پیدا ہوتی ہے جب کہ خدا تعالیٰ اپنے جلال اور حیبت کو دنیا میں ظاہر کرتا ہے، اور جب اس کے جبروت و ستوت کا دورہ ہو کر دنیا پر ایک قہری تجلی ہوتی ہے، اور جس طرح ایک خطرناک بجلی جس میں خوفناک کڑک اور آنکھوں کو خیرا کر دینے والی چمک ہوتی ہے دلوں پر اپنا تسلط اور روب بٹھا جاتی ہے، اسی طرح اس معمور کے زمانے میں خدا تعالیٰ کی جلالی سوا جذبہ گر ہو کر دنیا میں ایک پاک تبدیلی پیدا کر جاتا ہے. دیکھیے اگر آپ کے پاس ایک آدمی نہایت یا ردی اور خستہ حالت میں آوے، خواب درحقیقت بادشاہی کیوں نہ ہو، آپ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوگا اور آپ اس کے آنے کی کچھ پرواہ نہ کریں گے، بلکہ اگر وہ کچھ کہنا چاہے گا تو آپ حقارت سے اس کی بات کی طرف بھی متوجہ نہ ہوں گے. مگر اگر وہی شخص اپنی شہانہ شان و شوکت اور سلطانی جلال اور ہیبت لے کر آوے تو آپ کو اس کا استقبال بھی کرنا پڑے گا، عزت و عظمت بھی کرنی پڑے گی، اور ضرور ہے کہ آپ ہمتن گوش ہو کر اس کے آکام کے مجاوری کے لیے تیار ہو جائیں. بس یہی حال خدا تعالیٰ کی معرفت کا ہے. جب تک کسی کو خدا تعالیٰ کی معرفت ہی نہیں، وہ تذلل اور انکسار جو عبادت کا خلاصہ ہے کیسے بجا لاوے گا؟ سچ ہے آنا کہ عارف ترن ترساں تر. میں نے آپ کو یہ سب کچھ قصے کہانی کے رنگ میں نہیں سنایا، بلکہ عذاب بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح کہ وید تورات اور انجیل کے زمانے میں تھا، اور خدا اسی طرح اب بھی سنتا ہے جیسے کہ پہلے زمانوں میں سنتا تھا، اور اسی طرح اب بھی بولتا ہے جسے ان زمانوں میں بولا کرتا تھا، اور اسی بات کے ثابت کرنے کے واسطے ہم آئے ہیں. حضرت اقدس علیہ السلام اتنی تقریر فرما چکے تھے کہ سوال کیا گیا کہ بعض لوگ ایک امر کو یقین ایک امر کو گناہ یقین کرتے ہیں، حالانکہ ایک دوسرے ملک یا خود اسی ملک کے بعض لوگ اسی امر کو گناہ نہیں مانتے یا ثواب یقین کرتے ہیں، تو اب ان میں امر فیصل کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا آپ کے بیان سے یہ ثابت ہو گیا کہ کم از کم اختلاف تو ہے، بس اسی اختلاف میں ہی ہماری فتح ہے. ایک مومن اور معتاد انسان کی شان سے یہ بالکل بعید ہے کہ وہ مختلف امور کو اختلاف کرے، مخلفہ امور کو اختیار کرے. مثلا آپ ہی کے سامنے ایک کھانا رکھا جاوے, اتنے میں کوئی شخص آپ کو یہ بتا دے کہ اس کھانے میں سحر کا احتمال ہے. اب آپ ہی فرمائیں کہ کیا آپ اس کو استعمال کریں گے. میں تو ہرگز یقین نہیں کر سکتا کہ ایک ایسا آدمی جس کو اپنی زندگی عزیز ہو اس کا ایک لقمہ بھی کھا سکے. بے شک یہ سچی بات ہے کہ دہریہ ایک بے باکی کا طریقہ اختیار کرتا ہے, مگر اس کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ امر اس کے واسطے مضر نہیں اور وہ بچ گیا ہے. بلکہ بات یہ ہے کہ جس طرح ہر درخت کے پھل لانے کا ایک معین وقت ہوتا ہے, اسی طرح ہر زہر کے اثر کا بھی ایک وقت مقرر ہوتا ہے. بعض زہر ایسے ہیں کہ ہاتھوں ہاتھ اپنا اثر دکھا دیتے ہیں, بعض گھڑی اور بعض گھنٹے کے بعد, اور بعض کی میعاد اس سے بھی زیادہ کئی دنوں کی ہوا کرتی ہے. عقل مند انسان کو دیکھنا یہ چاہیے کہ اتنے نامی اور مشہور اوتار نبی رسول جو لاکھوں لاکھ دنیا میں آئے, انہوں نے دنیا میں کیا راہ قائم کی. اچھا آپ ہی بتائیں کہ معذہ فرقے کے لوگ چوری چھوٹ زنا وغیرہ امور کو کیسا خیال کرتے ہیں. بس آپ یقین جانیں کہ خود یہ اختلاف ظاہر کرتا ہے کہ واقعی وہ امور جن میں اختلاف کیا گیا ہے گناہ ہیں. علاج مرض کا کیا جانا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ گناہ تو ایسی چیز ہے کہ خدا تعالیٰ کی ہستی کو نہ ماننے والا بھی تباً اس سے نفرت کرتا ہے. پس ایک سیل فطرت انسان خواہ اس تک آسمانی تعلیم نہ بھی پہنچی ہو, فطرتاً گناہ کو گناہ یقین کرتا اور قابل نفرت جانتا ہے. دوم یہ کہ بعض امور جو ممنوعات میں سے ہوتے ہیں وہ قانون اور باریک حکمت کے خلاف ہوتے ہیں, اور خود انسان کے اپنے حق میں یہ بنی نوع انسان کے واسطے بھی ان کے ارتکاب مضر ہوتا ہے. مثلاً زنا سے زانی کو عاشق سزاق وغیرہ خطرناک امراض لاحق ہو کر وبال جان ہو جاتی ہیں. بس یاد رکھنا چاہیے کہ نہ خدا نے گناہ سے اس واسطے روکا ہے کہ اس میں کوئی نقصان متصور ہے, اور نہ نیکی کی اس واسطے تاکید فرمائی ہے کہ اس میں اس کا کوئی فائدہ ہے, بلکہ یہ اس کا رحم ہے کہ اس نے ایسے امور جو خود انسان کے اپنے ہی واسطے مضر تھے یا بنی نوع انسان کے واسطے مضر تھے ان سے روک دیا, اور یہ اس کا کمال رحم ہے. وہ چونکہ قدوس اور پاک ہے, اس کی قدوسیت اور پاکی کا تقاضا ہے کہ دنیا میں نیکی پھیلے, ورنہ انسان اگر بے قید ہو کر ددی اور گناہ کرے گا اور ممنوعات شریعہ کا ارتکاب کرے گا تو اس کا وبال بھی خود ہی برداشت کرے گا, خدا تعالیٰ کے اس میں کچھ نقصان نہیں. حضرت اقدس کی خدمت میں خلیفہ رجب الدین صاحب نے سوال کیا کہ حضور بعض لوگ دریافت کرتے ہیں کہ وفات مسیح کے کیا دلائل ہیں. اس سوال کے جواب میں حضرت اقدس نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کی وفات قرآن شریف میں بہت آئی ہے. دو قسم کی آیات ہیں جن سے ان کا وفات پانا ثابت ہوتا ہے, بعض آیات عام ہیں اور بعض خاص. حضرت عیسیٰ ہی کے متعلق عام طور پر تمام انبیاء علیہ السلام کی وفات کے متعلق, جس میں حضرت عیسیٰ بھی شامل ہیں, یہ آیت واضح اور کھلا بیان کرتی ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسل آل عمران آیت 145. خلط کا لفظ قرآن شریف کے محاورے میں ہرگز کسی ایسے شخص کے متعلق استعمال نہیں ہوا جو زندہ ہو, بلکہ ہمیشہ وفات یافتہ لوگوں پر ہی اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے, اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی یہی معنی کیے ہیں. چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر جب حضرت عمر نے جوش محبت اور وفور الفت کی وجہ سے تلوار کھینچ لی تھی, اور آپ ننگی تلوار لیے گلیوں میں پھرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو کوئی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں اس کی گردن مار دوں گا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس واقعہ سے خبر پا کر مسجد میں آئے اور ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا, جس میں ابتدان یہی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول افہم ماتا قتل انقلبتم علی عقابکم آل عمران آیت 145. اس وقت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اس آیت کو سن کر رو پڑے اور یہ سمجھے کہ گویا یہ آیت آج ہی اتری ہے, اور حضرت عمر نے بھی جن کو اتنا جوش تھا اور تلوار لیے پھرتے تھے اور ان کا یہ خیال تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی وفات نہیں پائی, اس خطبے کے بعد تلوار چھوڑ دی اور پھر کبھی کوئی ایسا ذکر نہ کیا. اب ظاہر ہے کہ اگر صحابہ میں سے کسی ایک نفس زندہ بے جسم عنصری آسمان پر ہیں تو کیوں اس وقت اعتراض نہ کرتے اور کہتے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک چھوٹی سی قوم کا رسول تو زندہ ہے پر ہمارا رسول جس کو خدا نے تمام جہان کے واسطے قیامت تک کی تمام انسانی نسلوں کے لیے بلا کسی خصوصیت کے بھیجا وہ تو 70 برس تک بھی زندہ نہ رہ سکے. بس صحابہ کا سکوت اور خاموشی اور کسی قسم کے اعتراض نہ کرنا ہے اس بات کے روشن دلیل ہے کہ تمام صحابہ حضرت عیسیٰ کو دوسرے انبیاء کی طرح وفات یافتہ یقین کرتے تھے، اور کسی ایک کا بھی ہرگز اعتقاد نہ تھا کہ وہ آسمان پر زندہ جسم عنصریت خدا کے دانے ہاتھ بیٹھے ہیں، اور یہ اسلام میں سب سے پہلا اجماع ہے. دوسری آیت جو حضرت عیسیٰ کی وفات کے بارے میں خصوصیت سے ذکر ہوئی ہے، وہ خود حضرت عیسیٰ کا قول ہے جو وہ قیامت کے دن خدا کے حضور عرض کریں گے کہ فلما توفیتنی کنت انت رقیبا علیہم وانت علی کل شئ شہید، المائدہ آیت 118. اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں کیا عیسیٰ کیا تو نے اس قوم کو ایسی بدرائی اور گمرائی کی تعلیم دی کہ تجھے اور تیری ماں کو معبود بنا لیں اور خدائے عزا و جل واحد و یگانہ کی عبادت کو ترک کر دیں. حضرت عیسیٰ کانوں پر ہاتھ دھریں گے اور قوم نصارہ کے گمراہ ہونے سے اپنی لا علمی اور معذرت عرض کریں گے کہ اے خداوند، مجھے ان کے حالات سے اسی وقت کی اطلاع تھی جب تک کہ میں ان میں رہا، تب تک میں نے ان کو یہی تعلیم دی تھی کہ تم اس خدا کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا ایک خدا ہے، تو جب تو نے مجھے وفات دے دی اس کے بعد کا تو ہی نگران اور واقف حال ہے، مجھے کوئی علم نہیں. اب یہ بات دو حال سے خالی نہیں، یا تو یہ لوگ اقرار کریں کہ واقعی قوم نصارہ ابھی تک بگڑی نہیں اور جو عقیدہ اتخاذ ولد اور تثلیث وغیرہ کو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے یہی عین توحید اور رضا الہی کا موجب اور موافق تعلیم حضرت مسیح ہے جس کا اقرار ان کی زبانی قرآن میں موجود ہے، اور یا یہ لوگ اس بات کا اقرار کریں کہ در حقیقت مسیح ناصری جو کہ بنی اسرائیل کی بھیڑوں کے واسطے معمور کیا گیا تھا ان مفوضہ خدمت کو انجام دے کر بموجب حکم الہی اپنی طبی موت سے وفات پا گیا ہے، اور کہ آئندہ وہ کبھی دنیا میں نہیں آ سکتا بلکہ آنے والا امت محمدیہ میں سے ہوگا جو کہ ان کے خوب اوپر ہونے اور مناسب وقت اور مناسب کام کے لحاظ سے مسیح کہلائے گا. ظاہر ہے کہ صورت اول خدا اور خدا کے رسول قرآن اور قرآنی تعلیم کے بالکل خلاف ہے، اور ایسی ہے کہ اس کے ماننے کے ساتھ ہی تمام اسلام کی عمارت گرتی ہے، اور صورت دوم خدا تعالیٰ کے منشا کے مطابق حقیقت الامر اور قرآنی تعلیم کا سچا اصول ہے، اور اسی میں اسلام کی فتح، کامیابی اور صداقت اور بزرگی کا اظہار ہے. اب ان کا اختیار ہے کہ دونوں راہوں میں سے جو راہیں چاہیں اختیار کر لیں. ہم علی وجہ البصیرت یقین رکھتے ہیں کہ توفی کے معنی لغت عرب میں اور کلام خدا اور رسول میں ہرگز ماجس میں عنصریہ اٹھائے جانے کے نہیں ہیں. تمام قرآن شریف کو یکجائی نظر سے دیکھنا چاہیے. قرآن خدا علیم و خبیر کی طرف سے علم اور حکمت سے نازل کیا گیا ہے، اس میں اختلاف ہرگز نہیں. بعض آیات بعض کی تفسیر واقع ہوئی ہیں، اگر ایک متشابہات ہیں تو دوسری مقامات جب یہی لفظ اور مقامات میں دوسرے انبیاء کے حق میں وارد ہوا ہے تو اس کے معنی بجز موت کے اور کچھ نہیں کیے جاتے، تو پھر نامعلوم کہ کیوں حضرت مسیح کو ایسی خصوصیت دی جاتی ہے؟ کیا ابھی تک مسیح کو خصوصیت دینے کا انہوں نے مزہ نہیں چکھا؟ دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں صاف لفظ ہیں، اما نورینک بعض الذی نعیدہم او نتوفینک، سورہ یونس آیت 47. پھر حضرت یوسف کے متعلق بھی قرآن شریف میں یہی توفی کا لفظ وارد ہوا ہے، اور اس کے معنی بجز موت اور کچھ نہیں ہے. دیکھو توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین، سورہ یوسف آیت 102. اور اس کے معنی بجز موت اور کچھ نہیں ہے، یہ حضرت یوسف کی دعا ہے. تو کیا اس کے بھی یہی معنی ہے کہ اے خدا مجھے زندہ ماں جس میں انصری آسمان پر اٹھا لے اور اپنے صلحا کے ساتھ شامل کر دے جو کہ زندہ آسمان پر موجود ہیں؟ تعال اللہ اما یسفون. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں جو سائر فرعون نے بلائے تھے ان کے ذکر میں توفی کا لفظ مذکور ہے، جہاں فرمایا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، الاعراف آیت 127. اب ایک مسلمان کے یہ شان نہیں کہ خدا اور اس کے رسول کے مقابلے میں دم مارے. قرآن حضرت عیسیٰ کو سراسر مارتا ہے اور ان کے وفات پا جانے کو دلائل اور برائن قطعیہ سے ثابت کرتا ہے، اور رسول اکرم نے اس کو معراج کی رات میں وفات یافتہ انبیاء میں دیکھا. جائے غور ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ زندہ ماں جس میں عنصری آسمان پر اٹھائے جا چکے تھے تو پھر ان کو وفات شدہ انبیاء سے کیا مناسبت؟ زندہ کو مردہ سے کیا تعلق اور کیسی نسبت؟ ان کے لیے تو کوئی الگ کوہڑی چاہیے تھی. قد تبین الرشد من الغی، البقرہ آیت 257. کوئی گڑبڑ نہیں اور نہ کوئی شک و شبہ اس میں باقی ہے. مسلمان کہلا کر ایسی بات پیش کرنا جو قرآن کے خلاف اسلام کے متضاد، کیا عقل مندی ہے! صاحبہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف جو شخص کسی امر پر اجماع کا قائل ہے وہ کذاب ہے. صوفیاء کرام اور بعض صلحائے امت خیر الانام کا یہی مذہب تھا کہ وہ وفات پا چکے اور آنے والی اسی امت میں سے ہوگا, مگر تعصب ایک ایسی بلا ہے کہ باوجود دیکھنے کے نہیں دیکھتے اور باوجود جاننے کے نہیں سمجھتے, باوجود کانوں کے نہیں سنتے. افسوس تعصب اور ضد نے ان میں اپنے نفع نقصان کی بھی تمیز باقی نہیں رہنے دی. 40 کروڑ انسان ایک ضعیف اور ناتوان انسان کو انہی دلائل سے خدا مان رہا ہے کہ وہ ازلی ابدی ہے, زندہ آسمان پر موجود ہے اور اس نے خلق تیر کیا, مردوں کو زندہ کیا, اور یہ مسلمان ہیں کہ اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑی مارتے اور اپنی گردن کاٹنے کے واسطے خود ان کے ہاتھ میں چھری دیتے ہیں اور ان کی اس خطرناک بت پرستی میں مدد کرتے ہیں جس کے واسطے خدا تعالیٰ نے ایسا غضب ظاہر کیا. تقاد السماوات یتفتر نہ مینو و تنشق الارض و تخر الجبال و ادا, سورہ مریم آیت 91. ان نام کے مسلمانوں کے اتنا بھی علم نہیں کہ ان کی اپنی اولاد کو خود ان کے اپنے اقوال کو حجت پکڑ کر ملزم کر کے مرتد کیا جاتا ہے. کاش یہ خواب غفل سے بیدار ہوں اور دوست و دشمن اور اپنے نفع و نقصان کو پہنچانے. یہ اسلام کے نادان دوست اتنا نہیں سمجھتے کہ خدا تو ایسا غیور ہے کہ ان کی عقائد فاسدہ کو بے خوب ان سے اکھاڑتا اور ذرے سے دیر کے واسطے بھی ان کے مشرکانہ اصولوں کو سن نہیں سکتا. قرآن شریف میں تدبر اور خاص کرنے والے جانتے ہیں کہ باطل کا سر کچلنے کے واسطے خدا تعالیٰ نے کیسے کیسے عربے اختیار کیے ہیں. دیکھو نصارہ نے مسیح کے بن باپ ہونے کو اس کی خدائی کے دلیل خیال کیا تھا, خدا تعالیٰ نے کس طرح ان کو آدم کے نظیر پیش کر کے نادم و ذلیل کیا اور ان کے دعوے کو باطل کیا. ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم, آل عمران آیت 7. مسیح تو بن باپ تھا, آدم اس سے بھی بڑھ کر خدائی کے لائق ہے کیونکہ یہاں باپ نہ مان دونوں نہ دارت. پر یاد رکھو کہ اگر فی الواقع حضرت مسیح زندہ ماں جس میں ان سے آسمان پر گئے ہوتے اور خدا ان کے دلیل کو بھی سچا مانتا تو ضرور تھا کہ اس کے کوئی نظیر پیش کر کے ان کے اس باطل خیال کو بھی ملیا میٹ کر دیتا, مگر خدا نے ان کے اس بات کو نفی کے رنگ میں باطل کیا ہے اور یہی جواب دیا ہے کہ وہ تو مر گیا, آسمان پر جانا کیسا. یاد رکھو کہ اگر خدا کے بھی یہی منشا تھا, اگر خدا کا بھی یہی منشا ہوتا کہ درخت کے حضرت عیسیٰ زندہ آسمان پر ہیں تو ضرور تھا کہ بت پرستی کے دلیل اور بادل کے دیو کے سر کچلنے کے واسطے بھی کوئی نظیر ہی کار بچلاتا, مگر خدا کے نظیر پیش نہ کرنے سے اور وفات کا جا بجا ذکر کرنے سے یہ صاف ہے یہاں ہے کہ وہ ضرور وفات پا چکا اور زندہ آسمان پر نہیں ہے اور خدا نے ان کی اس دلیل کو مانا ہی نہیں, ورنہ ضروری تھا کہ جس طرح پہلے نظیر پیش کر کے ان کو ملزم کے بت کو پاس پاس کرتا, مگر خدا نے ایسا نہیں کیا. اس کی یہی وجہ ہے کہ خدا نے ان کی اس دلیل کو ان کی وفات کے بیان سے رد کیا ہے اور در حقیقت ان کے اس حجت کا حقیقی اور اصل جواب یہی ہے کہ قرآن کے یہ منشا ہرگز نہیں کہ حضرت عیسیٰ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے, بلکہ وہ بھی وفات پا چکے ہیں جسے تمام انبیاء وفات پا گئے. یہ عجیب بات ہے کہ چونکہ وہ قتل نہیں ہوئے اس واسطے آسمان پر چڑھ گئے. کیا جو قتل نہیں کیا جاتا وہ لازمن آسمان پر چلا جاتا ہے, جب تو پھر لاکھوں کروڑوں کو زندہ آسمان پر ماننا پڑے گا. اصل جھگڑا تو یہود کا یہ تھا کہ حضرت مسیح کا رفع روحانی ہی نہیں ہوا, وہ تو اس بات کو ثابت کرنا چاہتے تھے کہ نعوذ باللہ مسیح لعین اور مردود ہیں, اسی واسطے وہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ ہم نے مسیح کو صلیب دیا اور اس طرح سے ان کو قتل کرنے کے مدعی تھے تاکہ اپنی کتاب کے فرمودہ کے مطابق ان کو چھوٹا نبی ثابت کریں. رفع جسمانی کے متعلق تو کوئی جھگڑا ہی نہ تھا. قرآن شریف چونکہ بنی اسرائیل کے متنازع فی امور میں حکم اور قول فیصل ہے, اس نے یہود کے اعتراض اور بوتان کا جنہوں نے مسیح کو لانتی اور جھوٹا ثابت کرنے کے واسطے باندھا تھا جواب دیا کہ ما قتلو ہو یقینا بل رفع اللہ علیہ النساء آیت 158 و 159, کہ یہود نے جیسا کہ ان کا زوم ہے حضرت مسیح کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی اس طرح سے وہ ان کو جھوٹا نبی ثابت کرنے کے دعوے میں کامیاب ہوئے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رفع روحانی کیا اور ان کو ایسی ذلت اور ادبار سے بچایا. اگر رفع جسمانی نجات اور پاکیزگی اور مقبول اور محبوب الہی ہونے کا مجھے بھی, پھر تو سارے ہی نبی چھوٹے ٹھہرتے ہیں اور کوئی بھی نجات یافتہ نہیں رہتا کہ جائے کہ کوئی خدا کا مقبول اور محبوب بھی ہو. نعوذ باللہ من ذالک, تعصب نے ان کو کسی کام کا نہیں چھوڑا. بلا تعریف حضرت اقدس نے فرمایا وہ ایمان کیا ہے, اگر کوئی شخص کسی چیز کو یا کسی انسان کو خدا پر مقدم کر لے, جب تک ہر ایک چیز پر خدا کو مقدم نہ کیا جائے تو وہ شرک کہلاتا ہے. دیکھو ہمیں دو دفعہ موقع پیش آیا ہے, ایک دفعہ تو مولوی عبد الکریم صاحب کے وفات پر جبکہ نہایت زور سے دعا مانگنے کے بعد اعلان ہوا ان المنایا علی تتیش و سیام ہوا، اور پھر دعاؤں کا سلسلہ جاری رہا تو اعلان ہوا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یعنی اس شخص نے مرنا ضرور ہے اور عبادت کے لائق وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، یعنی زندہ رہنے والا وہی ہے، اس سے دل لگاؤ. پس ایمانداری تو یہی ہے کہ خدا سے خاص تعلق رکھا جائے اور دوسری سب چیزوں کو اس کے مقابلے میں حیث سمجھا جائے، اور جو شخص اولاد کو یا والدین کو یا کسی اور چیز کو ایسا عزیز رکھے کہ ہر وقت انہیں کا فکر رہے تو وہ بھی ایک بت پرستی ہے. حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا بت پرستی کے یہی تو معنی نہیں کہ ہندوؤں کی طرح بت لے کر بیٹھ جائے اور اس کے آگے سجدہ کرے، حد سے زیادہ پیار و محبت بھی عبادت ہی ہوتی ہے. ہمیں تو بچپن سے اس بات کی سمجھ آ گئی تھی، اور اب بھی ہمارا لڑکا مبارک احمد فوت ہو گیا ہے، اور اگر ایک مبارک کی جگہ لاکھ مبارک بھی آ جائے اور خدا تعالیٰ فرمائے کہ یا ان کی طرف جاؤ یا ہماری طرف، تو قسم بخدا ایک منٹ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے، بلکہ اس کے ہزارویں حصے کے لیے بھی کبھی دل میں یہ خیال پیدا نہ ہوا، خیال نہ پیدا ہو کہ اس کی طرف نہ جائیں اور مبارک احمد کی طرف چلے جائیں. اولاد کیا چیز ہے، بچپن سے ماں اس پر جان فدا کرتی ہے، مگر بڑے ہو کر دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لڑکے اپنی ماں کی نافرمانی کرتے ہیں اور اسے گستاخی سے پیش آتے ہیں، پھر اگر فرما بردار بھی ہوں تو دکھ اور تکلیف کے وقت وہ ان کو ہٹا نہیں سکتے. ذرا سا پیٹ میں درد ہو تو تمام عاجز آ جاتے ہیں، نہ بیٹا کام آ سکتا ہے، نہ باپ، نہ ماں، نہ کوئی اور عزیز، اگر کام آتا ہے تو صرف خدا. پس ان کے اس قدر محبت اور پیار سے فائدہ کیا جس سے شرک لازم آئے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ تغابن. اے سولہ، اولاد اور ماں اور اولاد اور مال انسان کے لیے فتنہ ہوتے ہیں. دیکھو اگر خدا کسی کو کہے کہ تیری کل اولاد جو مر چکی ہے زندہ کر دیتا ہوں، مگر پھر میرا تو اس سے کچھ تعلق نہ ہوگا، تو کیا اگر وہ عقل مند ہے اپنی اولاد کی طرف جانے کا خیال بھی کرے گا؟ بس انسان کی نیک بختی یہی ہے کہ خدا کو ہر ایک چیز پر مقدم رکھے. جو شخص اپنی اولاد کے وفات پر برا مناتا ہے وہ بخیل بھی ہے، کیونکہ وہ اس امانت کے دینے میں جو خدا تعالیٰ نے اس کی سپرد کی تھی بخل کرتا ہے اور بخیل کی نسبت حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ جنگل کے دریاؤں کے برابر بھی عبادت کرے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. ویسے ایسا شخص جو خدا سے زیادہ کسی چیز کی محبت کرتا ہے اس کی عبادت، نماز، روزہ بھی کسی کام کے نہیں. حضرت ایوب کی طرف دیکھو کہ وہ کیسے صابر تھے. خدا تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن شریف میں بھی کیا ہے کہ وہ میرا ایک صابر بندہ ہے. پہلی کتابوں میں ان کا ذکر بے تفصیل لکھا ہے کہ شیطان نے خدا تعالیٰ سے کہا کہ ایوب کیوں صبر نہ کرے کہ اس کو تو نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، غلام دیے ہیں، نوکر چاکر دیے ہیں، اولاد دی ہے، بیوی دی ہے، صحت دی ہے. تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس کو آزما. اس پر پہلے تو اس کی پیٹ بکریاں ماری گئیں، پھر بڑے بڑے جانور مارے گئے، مگر پھر بھی حضرت ایوب نے صبر سے کام لیا. اس پر شیطان نے کہا کہ ابھی اس کے پاس دولت اور غلام اور اولاد ہے، وہ صبر کیوں نہ کرے. اس پر اس کے غلام بھی مر گئے، پھر انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے سب کچھ ہلاک ہو گیا، ایک وہ اور ان کی بیوی رہ گئی. پھر بھی شیطان نے کہا کہ ابھی ان کے سے درست ہے، اس پر ان کو جزام ہو گیا، یعنی کوڑ ہو گیا، پھر بھی انہوں نے صبر سے کام لیا. پر جب وہ اس طرح صابر اور صادق ثابت ہوئے تو خدا تعالیٰ نے ان کو آگے سے بھی زیادہ مال و دولت، غلام، لونڈیاں اور اولاد عطا فرمائی، اور صحت بھی عطا فرمائی. پر جب انسان صبر سے کام لے تو اس کو سب کچھ ہی مل رہتا ہے. انسان کو چاہیے جو کام کرے خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق کرے. شیخ سعدی صاحب کیا عمدہ فرماتے ہیں کہ بے حکم شرع آب خوردن خطاست، اگر خوب فتوا بریزی رواس. یعنی اگر تم خدا تعالیٰ کے منشا کے برخلاف پانی پیو تو وہ گناہ ہے، لیکن اگر اس کے حکم کے مطابق خون بھی کرو تو وہ جائز ہے. بس میں تم کو سچ سچ کہتا ہوں کہ خدا کے سوا جس چیز کی انسان خواہش کرتا ہے نہ وہ اس کو ملتی ہے نہ خدا، کیونکہ اس کے سوا ہر ایک چیز فانی ہے. لیکن جو شخص خدا تعالیٰ کو پسند کرتا ہے اس کو خدا بھی ملتا ہے اور دوسری چیزیں بھی ملتی ہیں، اور اس کی جو خواہش ہوتی ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے. اب میں نے جو کچھ خدا کے لیے کہنا تھا وہ کہہ چکا، تم کو چاہیے کہ اپنے دین کی حفاظت کرو. 4 مئی 1908 با نماز عصر با مقام لاہور. حضور نے فرمایا ملاقات سے غرض یہی ہوتی ہے کہ امر دین کے متعلق کو سوچا جاوے. میں بار بار اور کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ظاہر نامے تو ہماری جماعت اور دوسرے مسلمان دونوں مشترک ہیں. تم بھی مسلمان ہو، وہ بھی مسلمان کہلاتے ہیں. تم کلمہ گو ہو، وہ بھی کلمہ گو ہیں. تم بھی اتباع قرآن کا دعویٰ کرتے ہو، وہ بھی اتباع قرآن ہی کے مدعی ہیں اگر دعووں میں، تو تم اور وہ دونوں برابر ہو، مگر اللہ تعالیٰ سے دعووں سے خوش نہیں ہوتا جب تک کوئی حقیقت ساتھ نہ ہو. اور دعوی کے ثبوت میں کچھ عملی ثبوت اور تبدیلی حالت کی دلیل نہ ہو. اس واسطے اکثر اوقات مجھے اس غم سے سخت صدمہ پہنچتا ہے. ظاہری طور سے جماعت کی تعداد میں تو بہت ترقی ہو رہی ہے، کیا خطوط کے ذریعے سے اور کیا خود حاضر ہو کر، دونوں طرح سے سلسلہ بیعت میں روز افزوں ترقی ہو رہی ہے. آج کی ڈاک میں بھی ایک لمبی فہرست بیعت کنندگان کی آئی ہے، لیکن بیعت کی حقیقت سے پوری واقفیت حاصل کرنی چاہیے اور اس پر کار بند ہونا چاہیے. اور بیعت کی حقیقت یہی ہے کہ بیعت کنندہ اپنے اندر سچی تبدیلی اور خوف خدا اپنے دل میں پیدا کرے اور اصل مقصود کو پہچان کر اپنی زندگی میں ایک پاک نمونہ کر کے دکھاوے. اگر یہ نہیں تو پھر بیعت سے کچھ فائدہ نہیں، بلکہ یہ بیعت پھر اس کے واسطے اور بے باعث سے عذاب ہوگی، کیونکہ معاہدہ کر کے جان بوجھ اور سوچ سمجھ کر نافرمانی کرنا سخت خطرناک ہے. میں خوب جانتا ہوں کہ ان باتوں کا کسی دل میں پہنچا دینا میرا کام نہیں، اور نہ ہی میرے پاس کوئی ایسا حال ہے جس کے ذریعہ میں اپنی بات کسی کے دل میں بٹھا دوں، مگر یہ معاملہ مجھ سے ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء اسی راہ پر آئے ہیں. انک لا تہدی من احببت القصص استام، یہ ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے. اب اور کون ہے جو اپنی مرضی سے کسی کو ہدایت پر قائم کر سکے؟ نصیحت کرنا اور بات پہنچانا ہمارا کام ہے. یوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت نے اخلاص اور محبت میں بڑی نمایاں ترقی کی ہے. بعض اوقات جماعت کا اخلاص، محبت اور جوش ایمان دیکھ کر خود ہمیں تعجب اور حیرت ہوتی ہے، اور جہاں تک دشمن بھی تعجب میں ہیں. ہزارہ انسان ہیں جنہوں نے محبت اور اخلاص میں تو بڑی ترقی کی ہے، مگر بعض اوقات پرانی عادات یا بشریت کی کمزوری کی وجہ سے دنیا کے امور میں ایسا واویر حصہ لیتے ہیں کہ پھر دین کی طرف سے غفلت ہو جاتی ہے. ہمارا مطلب یہ ہے کہ بالکل ایسے پاک اور بے لوث ہو جائیں کہ دین کے سامنے امور دنیاوی کی حقیقت نہ سمجھیں. اور قسم قسم کی غفلتیں جو خدا سے دوری اور معذوری کا باعث ہوتی ہیں وہ دور ہو جائیں. جب تک یہ بات پیدا نہ ہو اس وقت تک حالت خطرناک ہے اور قابل اطمینان نہیں، کیونکہ جب تک ان باتوں کا ذرا بھی وجود موجود ہے تو اندیشہ ہے کہ ایک دبدہ لگی رہتی ہے کہ کسی وقت یہ باتیں زور پکڑ جائیں اور باعث ہفتے اعمال ہو جائیں. جب تک ایک قسم کی مناسبت پیدا نہیں ہوتی تب تک حالت قابل اطمینان نہیں ہوتی. موت کا کوئی وقت نازل، وبائیں، قید اور طرح طرح کے امراض انسان پر حملہ آور ہو رہے ہیں. اگر یہ بھی نہ ہو تب بھی بعض اوقات خدا تعالیٰ کی ناگہانی گرفت اس طور سے انسان کو آ دباتی ہے کہ پھر کچھ بن نہیں پڑتا. بس ضروری ہے کہ جو اقرار کیا جاتا ہے کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، اس اقرار کا ہر وقت مطالعہ کرتے رہو اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کا عمدہ نمونہ پیش کرو. عمر کا اعتبار نہیں، دیکھو ہر سال میں کئی دوست ہم سے جدا ہو جاتے ہیں اور کئی دشمن بھی چل بستے ہیں. خدا تعالیٰ نے بعض خوفناک خبریں دی ہیں اور وہ اپنی بات میں سچا ہے، ان سے اور بھی خوف آتا ہے، وہ بھی بہت ہی خطرناک ہیں. رنگا رنگ کے خواب احاطہ کیے ہوئے ہیں. تاؤن نام ہے مری کا، لغت میں تاؤن الموت ہو، کسی کو کیا معلوم کہ خدا تعالیٰ کا کیسا غضب بھڑکنے والا ہے. خدا محفوظ رکھے، ممکن ہے کہ ایسا شدید ہو کہ جس کے برداشت ہی نہ ہو. قاعدے کی بات ہے جیسے کہ ہم نے کل بھی بیان کیا تھا کہ جب کوئی عذاب اور قہر الہی دور ہو جاتا ہے، حیضہ ہو یا تاؤن، وبا ہو یا قید، تو لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ وقت جاتا رہا، پھر اس طرح سے دل سخت ہو جاتے ہیں. مگر تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے آئندہ وعدوں کو یاد کر کے ترسام لرزاں رہو اور قبل از وقت سمجھ جاؤ. نت نئی توبہ کرو. جو توبہ کرتا ہے وہ نیکی کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جو توبہ نہیں کرتا وہ گناہ کی طرف جاتا ہے. حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرتا ہے. توبہ نہ کرنے والا گناہ کی طرف جھکتا ہے اور گناہ آہستہ آہستہ کفر تک پہنچا دیتا ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ کوئی مابین امتیاز بھی تو پیدا کرو. تم میں اور تمہارے غیروں میں اگر کوئی فرق پایا جاوے گا تو جب ہی خدا بھی نصرت کرے گا، ورنہ بنی اسرائیل کی طرف دیکھ لو، جب ان میں اور ان کے غیر میں فرق نہ پایا گیا تو باوجود کہ حضرت موسیٰ ان میں موجود تھے، کافروں سے کیسی ذلت کی عظیمت دلائی، ان کے مقابل میں کافر کی تائید کی اور ان کو سزا دی. نبی موجود، کتاب موجود، احکام موجود، بھائی انہوں نے خلاف کیا، آخر کافروں سے بھی شکست آئی. کافر تو احکام الہی سے بے خبر ہوتے ہیں، وہ ایسے مواخذہ کے قابل نہیں ہوتے جیسے کوئی مان کر جان پہچان کر خلاف ورزی احکام کرنے والا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، سورہ نحل آیت 129. تقوی، طہارت اور پاکیزگی اختیار کرنے کرنے والے خدا تعالیٰ کی حمایت میں ہوتے ہیں اور وہ ہر وقت نافرمانی کرنے سے ترسام لرزاں رہتے ہیں. آج کل دنیا کا اصول منافقانہ زندگی بسر کرنا ہو گیا ہے. اول اول انسان انسان سے نفاق کرتا ہے اور منافقانہ رنگ میں ہاں میں ہاں ملاتا ہے، حالانکہ دلوں میں کدورت اور رنج و بغض بھرا ہوتا ہے. پھر یہ عادت ترقی کرتے کرتے ایسی بڑھتی ہے کہ خدا تعالیٰ سے بھی منافقانہ تعلق کرنا چاہتا ہے اور خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ جانتا ہے کہ خدا علیم بذات الصدور ہے. دل سے تو مومن ہوتا نہیں، مگر خدا کے آگے مومن بننا چاہتا ہے. بھلا خدا کسی کے دھوکے میں آ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. حضرت اقدس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دیکھو تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف متقی انسان کی خاطر دوسروں پر بھی رحم کرتا ہے، اور اس کے اہل و عیال، خویش و اقارب اور متعلقین پر بھی اثر پڑتا ہے. اور اسی طرح سے اگر جرائم اور فسق و فجور کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کا اثر بھی پڑتا ہے. غرض، خدا تعالیٰ سے ڈرنا اور متقی بننا بڑی چیز ہے. خدا اس کے ذریعے سے ہزار آفات سے بچا لیتا ہے، بجوز اس کے کہ خدا تعالیٰ کی حفاظت اس کے شامل ہو. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے بلا نہیں پکڑے گی، اور کسی کو بھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے. آفات تو ناگہانی طور سے آ جاتے ہیں، کسی کو کیا معلوم کہ رات کو کیا ہوگا. لکھا ہے کہ ایک بار ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، پہلے بہت روئے اور پھر لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا عباد اللہ، خدا سے ڈرو، آفات اور بلیات چیونٹیوں کی طرح انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان سے بچنے کی کوئی راہ نہیں، بجوز اس کے کہ سچے دل سے توبہ استغفار میں مصروف ہو جاؤ. استغفار اور توبہ کا یہ مطلب نہیں جو آج کل لوگ سمجھے بیٹھے ہیں، استغفر اللہ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، جبکہ اس کے معنی بھی کسی کو معلوم نہیں. استغفر اللہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے، ان لوگوں کی تو چونکہ یہ مادری زبان تھی اور اس کے مفہوم کو اچھی طرح سے سمجھے ہوئے تھے. استغفار کے معنی یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ سے اپنے گزشتہ جرائم اور معاصی کی سزا سے حفاظت چاہنا اور آئندہ گناہوں کے سرزد ہونے سے حفاظت مانگنا. استغفار انبیاء بھی کرتے تھے اور عوام بھی. بعض نادان پادریوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار پر اعتراض کیا ہے اور لکھا ہے کہ ان کے استغفار کرنے سے نعوذ باللہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گناہگار ہونا ثابت ہوتا ہے. یہ نادان اتنا نہیں سمجھتے کہ استغفار تو ایک اعلیٰ صفت ہے. انسان فطرتاً ایسا بنا ہے کہ کمزوری اور ضعف اس کا فطری تقاضا ہے. انبیاء اس فطرتی کمزوری اور ضعف بشریت سے خوب واقف ہوتے ہیں، لہذا وہ دعا کرتے ہیں کہ یا الہی تو ہماری ایسی حفاظت کر کہ وہ بشری کمزوریاں ظہور پذیری نہ ہوں. غفر کہتے ہیں ڈھکنے کو. اصل بات یہی ہے کہ جو طاقت خدا کو ہے وہ نہ کسی نبی کو ہے، نہ ولی کو اور نہ رسول کو. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنی طاقت سے گناہ سے بچ سکتا ہوں. پس انبیاء بھی حفاظت کے واسطے خدا کے محتاج ہیں. پس اظہار عبودیت کے واسطے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور انبیاء کی طرح اپنی حفاظت خدا تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے. یہ ان لوگوں کا غلط خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ استغفار نہ کرتے تھے، یہ ان کی بے وقوفی اور بے سمجھی ہے. اور یہ حضرت عیسیٰ پر تہمت لگاتے ہیں. انجیل میں غور کرنے سے صریح اور صاف طور سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جا بجا اپنی کمزوریوں کا اعتراف کیا اور استغفار بھی کیا. اچھا بلا اہلی اہلی لما سبقتانی سے کیا مطلب؟ ابھی کر کے کیوں نہ پکارا؟ عبرانی میں اہل خدا کو کہتے ہیں. اس کے یہی معنی ہیں کہ رحم کر اور فضل کر اور مجھے ایسی بے سر و سامانی میں نہ چھوڑ، یعنی میری حفاظت کر. در حقیقت مشکل تو یہ ہے کہ ہندوستان میں بوجہ اختلاف زبان استغفار کا اصل مقصد ہی مفقود ہو گیا اور ان دعاؤں کو ایک جنتر منتر کی طرح سمجھ لیا ہے. کیا نماز اور کیا استغفار اور کیا توبہ. اگر کسی کو نصیحت کرو کہ استغفار پڑھا کرو تو وہ یہی جواب دیتا ہے کہ میں تو استغفار کی 100 بار یا 200 بار تسبیح پڑھتا ہوں، مگر مطلب پوچھو تو کچھ جانتے نہیں. استغفار ایک عربی لفظ ہے، اس کے معنی طلب مغفرت کرنا، کہ یا الہی ہم سے پہلے جو گناہ سرزد ہو چکے ہیں ان کے بد نتائج سے ہمیں بچا، کیونکہ گناہ ایک زہر ہے اور اس کا اثر بھی لازمی ہے، اور آئندہ ایسی بات کر کہ گناہ ہم سے سرزد ہی نہ ہو. صرف زبانی تکرار سے مطلب حاصل نہیں ہوتا. حضرت اقدس نے فرمایا، ہمارا اس وقت اصل مدعا یہ ہے کہ ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ یہ کفر سچا ہی ثابت ہو جاوے. انسان اگر خدا تعالیٰ کے نزدیک بھی مارد قہر و عذاب الہی ہو تو پھر دشمن کی بات پکی ہو جایا کرتی ہے. خالی شیخیوں سے اور بے جا تکبر اور برائی سے پرہیز کرنا چاہیے اور انکساری اور تواضع اختیار کرنی چاہیے. دیکھو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حقیقتاً سب سے بڑے اور مستحق بزرگی تھے, ان کے انکسار اور تواضع کا ایک نمونہ قرآن شریف میں موجود ہے. لکھا ہے کہ ایک اندھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر قرآن شریف پڑھا کرتا تھا. ایک دن آپ کے پاس عمائد مکہ اور رؤسائے شہر جمع تھے اور آپ ان سے گفتگو میں مشغول تھے. باتوں میں مصروفیت کی وجہ سے کچھ دیر ہو جانے سے وہ نابینا اٹھ کر چلا گیا. یہ ایک معمولی بات تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق سورت نازل فرما دی. اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں گئے اور اسے ساتھ لا کر اپنی چادر مبارک بچھا کر بٹھایا. اصل بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں عظمت الہی ہوتی ہے ان کو لازماً خاکسار اور متواضع بننا ہی پڑتا ہے, کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کی بے نیازی سے ہمیشہ ترساں و لرزاں رہتے ہیں. آنا کہ عارف ترن ترساں تر, کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نقطہ نواز ہے اس طرح نقطہ گیر بھی ہے. اگر کسی حرکت سے ناراض ہو جاوے تو دم بھر میں سب کارخانہ ختم ہے. پس چاہیے کہ ان باتوں پر غور کرو اور ان کو یاد رکھو اور عمل کرو. 9 مئی 1908 قبل نماز ظہر. تعاون اور حیضہ وغیرہ وباؤں کا ذکر تھا. فرمایا بدقسمت ہے وہ انسان کہ ان بلاؤں سے بچنے کے واسطے سائنس طبی یا ڈاکٹروں وغیرہ کی طرف توجہ کر کے سامان تلاش کرتا ہے, اور خوش قسمت ہے وہ جو خدا تعالیٰ کی پناہ لیتا ہے. اور کون ہے جو بجوز خدا تعالیٰ کے نافع سے پناہ دے سکتا ہو؟ اصل میں یہ لوگ جو فلسفی تباہ یا سائنس کے دل دادا ہیں ایسی اطمینان پانے کے واسطے بعض دلائل تلاش کر لیتے ہیں اور اس طرح سے ان وباؤں کے اصل بواعث اور اغراض سے معلوم رہ جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے پھر بھی غافل ہی رہتے ہیں. ہماری جماعت کے ڈاکٹروں سے میں چاہتا ہوں کہ ایسے معاملات میں اپنے علوم کو کافی نہ سمجھیں بلکہ خدا کا خانہ بھی خالی رکھیں اور قطعی فیصلے اور یقینی رائے کے اظہار نہ کر دیا کریں, کیونکہ اکثر ایسا تجربے میں آیا ہے کہ بعض ایسے مریض جن کی آنکھ میں ڈاکٹروں نے متفقہ طور سے قطعی اور یقینی حکم موت کا لگا دیا ہوتا ہے, ان کے واسطے کوئی خدا کچھ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ وہ بچ جاتے ہیں, اور بعض ایسے لوگوں کے نسبت جو کہ اچھے بھلے اور بظاہر ڈاکٹروں کے نزدیک ان کی موت کے کوئی آسان نظر نہیں آتے, خدا قبل از وقت ان کی موت کی نسبت کسی مومن کو اطلاع کر دیتا ہے. اب اگرچہ ڈاکٹروں کے نزدیک اس کا خاتمہ نہیں مگر خدا کے نزدیک اس کا خاتمہ ہوتا ہے, اور چنانچہ ایسے ہی ظہور میں آ جاتا ہے. علم طب یونانیوں سے مسلمانوں کے ہاتھ آیا, مگر مسلمان چونکہ معاہد اور خدا پرست قوم تھی انہوں نے اسی واسطے اپنے نسخوں پر ہو شافی لکھنا شروع کر دیا. ہم نے اطباء کے حالات پڑھے ہیں, علاج الامراض میں مشکل ہم تشخیص کو لکھا ہے, پر جو شخص تشخیص مرض میں ہی غلطی کرے گا وہ علاج میں بھی غلطی کرے گا, کیونکہ بعض امراض ایسے ادق اور باریک ہوتے ہیں کہ انسان ان کو سمجھ ہی نہیں سکتا. پس مسلمان اطباء نے ایسی دقتوں کے واسطے لکھا ہے کہ دعاؤں سے کام لے. مریض سے سچی ہمدردی اور اخلاص کی وجہ سے اگر انسان پوری توجہ اور درد دل سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر مرض کی اصلیت کھول دے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی غیب مخفی نہیں. پر یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ سے الگ ہو کر صرف اپنے علم اور تجربے کی بنا پر جتنا بڑا دعویٰ کرے گا اتنی ہی بڑی شکست کھائے گا. مسلمانوں کی توحید, مسلمانوں کو توحید کا فخر ہے. توحید سے مراد صرف زبانی توحید کے اقرار نہیں بلکہ اصل یہ ہے کہ عملی رنگ میں حقیقتاً اپنے کاروبار میں صبر کا ثبوت دے دو کہ واقعی تم معاہد ہو اور توحید ہی تمہارا شیوا ہے. مسلمانوں کا ایمان ہے کہ ہر ایک امر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, اس واسطے مسلمان خوشی کے وقت الحمدللہ اور غمی اور ماتم کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر ثابت کرتا ہے کہ واقعی اس کا ہر کام میں مرجع صرف خدا ہی ہے.